أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله يده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم
تلاوت کردہ سورة البقرة کے رکو نمبر 32 کی آیات نمبر 243 تا 248 کا ترجمہ اس طرح ہے اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ چنانچہ وہ مر گئے پھر اللہ نے انہیں زندہ بھی فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے مگر بہت سے لوگ اس کے فضل کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے اور اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں کفار سے جنگ کرو اور اچھی طرح سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کا قرض حسنہ دے کہ جس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ لوٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا بھی ہے اے پیغمبر کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جبکہ موسیٰ کے بعد انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور پھر ایسا ہو کہ تم جہاد نہ کرو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھلا جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بال بچوں سے ظلمن جدا کر دیے گئے پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو سوائے چند کے سبھی لوگ منہ موڑ لیے اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو وہ کہنے لگے اس تالوت کو ہم پر بادشاہی کا حق کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہی کے لیے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ تو کچھ زیادہ مالدار آدمی بھی نہیں ہے نبی نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سرداری کے لیے اسی کو چنا اور اس کو مالداری کے بجائے علم اور جسمانی طاقت دونوں میں کشادگی و فراخی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تو مختار ہے جسے چاہے اپنی طرف سے بادشاہی اور اقتدار بخشتا ہے، اور اللہ ہی کشادگی دینے والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق ایسا آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں۔ صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 32 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
إِلَى آخِرِهِ۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے؟ جہاد کے حکم کے نازل ہونے کے بعد جان کے خوف سے کچھ لوگ جہاد میں جانے سے پہلو تہی کرنے لگے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما کر جہاد کا تاکیدی حکم فرمایا، اور تاکید سے پہلے بنی اسرائیل کا ایک قصہ اجمالی طور پر بیان فرمایا۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس واقعے کی تفصیل یوں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں طاعون کی وبا پھیلی، بستی کے ہزاروں مرد و عورت اور بچے طاعون کے سبب موت سے ڈر کر اپنی بستی کو چھوڑ بھاگ نکلے اور کہیں دور جنگل میں جا کر ٹھہرے۔ وہی حکم الہی ہوا کہ موتو یعنی تم سب مر جاؤ، تو سب مر گئے۔ اتفاق سے ایک مدت کے بعد اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس منظر کو دیکھ کر ان کو تعجب ہوا اور بارگاہ رب العزت میں درخواست کی کہ اے پروردگار، ان سب مردوں کو میرے ہاتھ پر زندہ کر دیجئے۔ ان کی دعا سے اللہ جل شانہ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو اپنی لاسانی قدرت کا مشاہدہ کرایا۔ جس طرح یہ سب لوگ ایک ساتھ مرے تھے، اسی طرح ایک ساتھ جی اٹھے اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا: سبحانک لا الہ الا انت، یعنی اے خدایا تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مر جانے والے انسانوں کا اپنے اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ نیز تعاون سے، جہاد سے، موت سے ڈر کر یا موت سے بچنے کے لیے بھاگنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ موت ہر ذی روح کے لیے لازمی ہے، کسی کو بھی موت سے چھٹکارا اور چھوٹ نہیں۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالی فرما دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کبریائی یحیی و یمیت، یعنی اللہ جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی۔ جب جلانا اور مارنا اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے تو پھر موت سے ڈرنا یا موت سے بچنے کے لیے بستی چھوڑ کر چلے جانا، خواہ تعاون والی بستی سے ہو یا میدان جہاد سے، مناسب نہیں ہے، البتہ کسی اور ضرورت یا مجبوری کے تحت۔
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورة البقرہ آیت نمبر 195.
یعنی اور اپنے ہاتھوں آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کے مطابق نقل مقام کیا جائے تو اس میں قباحت نہیں. مذکورہ واقعے کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب بستی والے جو موت سے ڈر کر بھاگ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو موت دی تھی وہ ایک سزا کی صورت میں تھی. اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر ان کو اپنی شان کریمی سے زندہ کیا، ورنہ وہ اگر اپنی مقررہ معیار پر مرتے تو دنیا میں دوبارہ جی کر نہ اٹھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے جلایا کہ وہ اپنی بقیہ زندگیوں کو پورا کر لیں. اس واقعے کے ذکر سے مقصود مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ہے کہ وہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں، موت سے نہ ڈریں اور اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین واثق رکھیں کہ اگر اللہ مارنا چاہے تو اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اور اگر وہ چاہے تو مردوں کو دم کے دم میں زندہ کر دے. لہذا موت سے ڈرنا اور جہاد سے پہلت ہی کرنا بے فائدہ ہے.
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون.
بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے فضل کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کی زبردست ٹھوس نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ناقدرے اور ناشکرے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ و بچاؤ کی جگہ نہیں. یہ بستی والے تعاون سے بھاگ نکلے تھے اور زندگی کے حریص تھے، تو اس کے خلاف عذاب آیا اور فوراً ہلاک ہو گئے. حدیث شریف مروی ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف چلے اور مقام سراغ میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ سرداران لشکر ملے اور اطلاع دی کہ ملک شام میں آج کل وبا ہے. چنانچہ اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں. بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کسی جگہ طاعون یعنی وبا آئے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وہاں کی خبر سن لو تو وہاں اس حالت میں جاؤ بھی مت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر وہاں سے واپس چلے گئے. بخاری مسلم مسند احمد.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم.
اور اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں کفار سے جنگ کرو اور اچھی طرح سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہو رہا ہے. ان لوگوں کا بستی سے بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا.
اسی طرح جہاد سے منہ موڑنا بھی بیکار ہے، موت اور رزق دونوں قسمت میں مقرر ہو چکے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے اور اللہ کے کلام کی ناقدری کر کے اللہ کے پیغمبروں اور خلیفوں کی تصدیق کے بجائے جھٹلانے والوں سے، اللہ کے مومن بندوں کو تکلیف پہنچانے والوں سے اور دین حق کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے والوں سے لڑے، یعنی حق کی سربلندی اور اس کی اشاعت و تبلیغ اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی جد و جہد، قربانی اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جسمانی، مالی اور دماغی قوتوں کو جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے لیے اپنے عزیز اقربا کی، اہل و عیال کی، خاندان و قوم کی جان و مال تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں، دشمنوں، کافروں اور مرتدوں کی قوت کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، ان کے حملوں کو پسپا کرنا وغیرہ ہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور اہم ترین عبادت ہے۔ علماء اہل دل کی اصطلاح میں جہاد کی سب سے اعلی قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام ان کے ہاں جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ قاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو ابھی ابھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے ارشاد فرمایا، تمہارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد یعنی غزوے سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو کہ بڑا جہاد بندے کا اپنے ہوائے نفس یعنی خواہشات نفس سے لڑنا ہے۔ کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ نیز احمد نجار نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے جہاد کرے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ۔
کون ہے جو اللہ کو اس کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کا قرض حسنہ دے کہ جس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ لوٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا بھی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ایسی ہی ترغیب قرآن پاک میں کئی مقامات میں بھی دی گئی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ الی آخرہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خیرات کے ایک دانے کی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے کی پیدائش کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کے اجر و ثواب کی تعداد میں کچھ اور زیادتی فرما۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد میں خرچ کرنے کے لیے جو کوئی اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں بے شمار افزائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے تھوڑی مقدار میں رزق دیتا اور تنگ دست رکھتا ہے، اور جس کسی کو چاہتا دنیا بھر کی دولت عطا کر دیتا اور غنی بنا دیتا ہے۔ پس مومنین میں سے جو مسکین و فقیر ہو لیکن صبر کرنے والا اور خناق پسند ہو تو قرآن کریم ایسے شخص کے بارے میں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی مراد اللہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ المفلس فی امان اللہ شواہد الولایۃ، یعنی مفلس و نادار اللہ کی امان میں ہے۔ اس کے برخلاف جو کوئی غربت و افلاس میں مخلوق خدا کا محتاج رہے یا کوئی غنا اور خوشحالی میں حرص و بخالت میں مبتلا رہے تو ایسے ہر دونوں کے حق میں دوزخ کی وعید آئی ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک اس طرح ہے، صفت بہشت و دوزخ میاں مردمان است، کثرا حرص زیادہ باشد او دوزخی باشد، وہ کثرا خناث باشد او بہشتی ایست۔ حاشیہ شریف، یعنی جنتی اور دوزخی ہونے کی نشانی لوگوں میں موجود ہے، جس کسی کو حرص زیادہ ہو وہ دوزخی ہوگا اور جس کو قناعت حاصل ہو وہ جنتی ہے۔ غرض حسن کا مطلب خالص حصول نیکی کے جذبے کے تحت بغیر کسی غرض کے اللہ کے راستے میں مال و دولت صرف کرنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ ایک دن اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا جس دن تم سب میرے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ جس چیز کو اللہ کئی گنا فرما دے اس کے لیے لاکھوں کی گنتی بھی تھوڑی ہے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى،
اے پیغمبر، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جبکہ موسیٰ کے بعد انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے؟ چونکہ گزشتہ کی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ کی راہ میں مال و زر کے علاوہ جان قربان کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، اس مناسبت سے اب یہاں سے مجاہدین میں ولولہ پیدا کرنے کی خاطر بنی اسرائیل کی تاریخ کا دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس سے بہادروں اور بزدلوں کا فرق عیاں ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل اللہ تعالی کی فرما برداری میں مستحکم اور تورات کے مطابق عمل کرنے پر قائم رہے، اس وقت تک جس دشمن سے ان کا مقابلہ ہوا ہمیشہ بنی اسرائیل کو ہی فتح حاصل ہوتی رہی۔ پھر جب بنی اسرائیل کی مذہبی اور اخلاقی حالت گرتی گئی تو وہ دشمن کے مقابلے میں بزدل اور بے ہمت ہوتے گئے اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہی۔ وہ قوم عمالقہ جس کو مغلوب کر کے انہوں نے ملک شام میں اپنا عمل دخل کیا تھا، اس قوم کے لوگ پھر گئے اور عمالقہ کے بادشاہ جالود نے ان کو ان سے چھین لیا۔ فتح مندی کا وہ صندوق جس کا نام تابوت سکینہ تالوت والوں کے قبضے سے نکل کر دشمن کے ہاتھ لگ گیا، تب جالوت ان کو خوب مارا لوٹا، بہت سے عورتوں اور مردوں کو پکڑ کر لونڈی اور غلام بنا لیا اور بے شمار شہروں اور بستیوں سے انہیں نکال بھگایا۔ اس حالت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگوں میں حمیت و غیرت پیدا ہوئی، بڑی آرزو اور تمنا کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبوت پر فائز ہوئے۔ تو وہ لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ایک شخص کو ہمارا سردار مقرر کر دیجئے جس کی ماتحتی میں ہم اپنے دشمن سے جنگ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے بددین ہو جانے کی وجہ سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے فعل و خون کا اعتبار نہیں تھا، اس لیے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو تم بہت زیادہ خوش ہو اور جنگ و جہاد کے لیے بے قرار ہو، مگر دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری خواہش کے مطابق تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو ہمت ہار کر بد عہدی کر جاؤ اور جہاد سے جان چرا بیٹھو۔ اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کیوں کر بد عہدی کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ دشمن ہمیں غلام اور محکوم بنائے، ہمیں ہمارے اپنے ملک اور گھروں سے بے دخل کر دے اور ہمارے بال بچوں سے ہمیں جدا کر دے اور پھر بھی ہم اس سے نہ لڑے۔ بنی اسرائیل کی درخواست کے مطابق ان میں تالوت بادشاہ بھی مقرر ہوا اور اس بادشاہ کے ساتھ ان کو دشمن سے جہاد کا حکم بھی ہوا۔ ایسا قول و اقرار کرنے کے باوجود حضرت شموئیل علیہ السلام کے اندیشے کے بالکل مطابق عین جہاد کے موقع پر ان میں کے ہزاروں آدمیوں نے عہد شکنی کی اور تالوت بادشاہ کی اطاعت چھوڑ کر لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے اور کھلم کھلا کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی بالکل تاب و طاقت نہیں ہے۔ غرض خدا کی راہ میں لڑنے والے ایک بڑے لشکر میں سے صرف 313 مجاہدین فی سبیل اللہ اپنے عہد و اقرار پر مضبوطی سے قائم رہے، انہی کو اللہ تعالی نے دشمن پر کامیابی عطا کی، باقی سب نے عہد شکنی کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کو ایسے ظالم لوگوں کا حال خوب معلوم ہے، ایک دن یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔
اور ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اس آیت میں اوپر والی آیت کی کچھ اور توضیح اور اس قصے کا تسلسل بیان ہو رہا ہے، یعنی جب انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے مطابق بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے بحکم الہی طالوت کو ان کا سردار و بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور کہا کہ طالوت کی کیا حقیقت اور اس کو ہم پر بادشاہی کا کیا حق ہے، ایک ایسے آدمی کو ہمارا سردار مقرر کر دیا گیا جو نہ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور نہ شاہی گھرانے سے، وہ مالدار بھی نہیں ہے، وہ تو بہت کم حیثیت والا اور مفلس ہے۔ اس طرح جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے سرداری و بادشاہی کے لیے طالوت کا نام لیا تو بنی اسرائیل نے ان پر کئی طرح کے اعتراضات شروع کر دیے اور ان کے مقابلے میں اپنی بادشاہت کا حق جتانے لگے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ حکومت اور سرداری کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ وہ مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت سے خالی ہو، سرداری کا مستحق بنانے والی اصل چیز علم اور جسم کی قوت و طاقت ہے، نہ کہ مال و دولت اور خاندانی عزت۔ اللہ تعالی نے تو طالوت کو علم کی وسعت اور جسم کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے اور اس کو سرداری و بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ تو اللہ جل شانہ کے اختیار کی بات ہے
کہ جس کو چاہے ملک و سلطنت سے نواز دے.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة
إلى آخره. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق ایسا آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تالوت کی سرداری و بادشاہی کی ایک اور نشانی کا ذکر فرمایا ہے. یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے تالوت کے بادشاہ ہونے پر کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تالوت کو وہ صندوق تابوت سکینہ مل جائے گا جس کو تمہارا دشمن تم سے چھین لے گیا ہے. بنی اسرائیل میں ایک صندوق موروثی طور پر چلا آ رہا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ آثار اور نشانیاں، تورات کی تختیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جامع، امامہ، عصا وغیرہ تھے. لڑائی کے وقت اس صندوق کو لشکر کے آگے لے چلنے سے تمام لشکر میں ایک طرح کی دل جمعی برقرار رہتی اور اس دل جمعی کی وجہ سے ان میں بڑی ہمت و جرات پیدا ہوتی جاتی تھی، جس سے لشکر میں موجود تمام لوگ بے جگری کے ساتھ دشمن سے لڑتے اور فتح یاب ہوتے تھے. اسی لیے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، کیونکہ سکینہ کے معنی دل جمعی اور اطمینان کے ہیں. بنی اسرائیل کے حد درجہ فسق و فجور کی وجہ تابوت سکینہ ان کے قبضے سے نکل کر دشمن کے قبضے میں چلا گیا تھا. حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ جو سمجھایا تھا کہ تالوت کی بادشاہت من جانب خدا ہے، انہوں نے اس کی یہ علامت بیان کی کہ تابوت سکینہ لڑائی کے بغیر تالوت کے پاس خود بخود آ جائے گا. اگر تم اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہو تو تابوت کے آ جانے کے بعد تمہیں پورا یقین ہو جائے گا کہ تالوت کی بادشاہت من جانب خدا ہے. جب سپاہیوں نے بنی اسرائیل کا مال لوٹا تو وہ صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے. جالوت کی قوم کو صندوق کا تلخ تجربہ ہوا کہ جس شہر میں وہ صندوق رکھا جاتا وہاں طرح طرح کی وبائیں اور بلائیں آتی. آخر کار بیزار ہو کر اس صندوق کو دو بیلوں پر لاد کر ان کو بنی اسرائیل کے شہروں کی طرف ہانک دیا. حکم الہی سے فرشتے بیلوں کو تالوت کے دروازے پر چھوڑ گئے. اس نشانی کو دیکھ کر بنی اسرائیل تالوت کی بادشاہت کے قائل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان و زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لائے اور تالوت بادشاہ کے روبرو لا رکھا. اس تابوت کو ان کے ہاں دیکھ کر انہیں نبی کی نبوت اور تالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا. واضح ہو کہ قرآن مجید میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں والے اور باقیات رکھے ہوئے جس تابوت سکینہ کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے موئے مبارک کا علاقے کشمیر میں کسی مقام پر اور جامع مبارک کا افغانستان کے شہر فراہ کی مسجد کے محافظ خانے میں موجود ہونا بھی ثابت ہے، اور لوگوں کو ان آثار اور باقیات کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع اب بھی حاصل ہو رہا ہے. ان کی زیارت اور انہیں دیکھنے کے بعد درود و سلام بھیجا جاتا ہے.
ایسی چیزوں کو اگر عظمت ملتی ہے تو محض نبی سے یا آل نبی اور صالحین کرام سے نسبت رکھنے کے سبب ملتی ہے۔ یہ نورانی ہیں جو ایمان کو جلا بخشتی ہیں۔ دیکھنے والا اور زیارت کرنے والا اپنے خالق کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق اور محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، شریعت محمدی کا پابند سالی کے راہ طریقت اپنے معشوق حقیقی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ الحمدللہ 32 رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی۔